علامہ مولوی محمد عبد الجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے والد گرامی محمد طاہر مارفانی قاضی نوری رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سال ثواب کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قاضی دامت برکات اللہ علیہ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا اور الحمدللہ آج یہ 23 نشست ہے. مسلسل وہ الحمدللہ نماز عشاء کی امامت بھی فرماتے ہیں اور الحمدللہ درس اصلاح عقائد کے حوالے سے اپنے موائد اصلاح سے ہم سب کو مستفید بھی فرماتے ہیں. اسی طرح خصوصی طور پر اس نشست میں سورہ بقرہ کی جامع تفسیر بیان کرتے ہیں حضرت, اور اس کے حوالے سے جن حضرات کے ذہنوں میں جو سوال ہوں تو وہ سوال بھی پیش کر سکتے ہیں, اس کا بھی حضرت قرآن حدیث کی روشنی میں جواب پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ پروگراموں کی طرح الحمدللہ اس محفل میں بھی اس محفل کی صدارت جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی ظفر علی نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادہ ریحان رضا انجدی صاحب جو کہ محتمم ہیں دارالعلوم انجدیہ کراچی کے, وہ بھی اس کی صدارت الحمدللہ ہمیشہ فرماتے ہیں اور بڑی محبت سے ہماری اس نشست میں تشریف لاتے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی گونگو مصروفیات کے باوجود آپ ہمیں وقت دیتے ہیں. اب بلا تاخیر تلاوت کلام الرحمان سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتا ہوں. محترم حافظ قاری غلام مصطفیٰ صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمان سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
سبحان الله. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں. محترم ثنا خان جناب محمد عظیم نیازی سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت پیش ہوں.
صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ 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 مدینہ. مبارک رہے اندلی بولوں میں گل مبارک رہے اندھیری بوروں میں گل ہمیں گلتے بہتر ہے ہار مدینہ ہمیں گلتے بہتر ہے ہار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ, میرا دل بنے یادگار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, شرف جن سے حاصل ہوا افتخار مدینہ, وہی ہے حسن افتخار مدینہ 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 مدینہ.
سبحان اللہ. حضرات, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ پروگرام ہر ماہ الحمدللہ ہر انگریزی ماہ کے پہلے جمعے کو منعقد ہوتا ہے. آئندہ ماہ کیونکہ رمضان المبارک ہے یہ پروگرام انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہوگا, لیکن الحمدللہ رمضان المبارک کی تاک راتوں میں شب قدر کے حوالے سے اسی لون میں انشاءاللہ 21ویں شب کو, رمضان المبارک کی 21ویں شب کو ٹھیک 12 بجے انشاءاللہ محفل نعت ہوگی. اس کے بعد حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب اختر القادری جی خصوصی بیان ہوگا, اور اس کے بعد شب قدر کے حوالے سے اس کے بعد انشاءاللہ سحری کا انتظام بھی ہے. تمام حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ اسی طرح سے تشریف لائیے گا. اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب اختر القاضی دامت برکاتہم عالیہ سے ملتمس ہوں کہ اپنے موائد حسنا سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. نعرہ حضرت استقبال کیجیے, نعرہ تکبیر, ذرا زور سے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیض رضا. تمام حضرات سے درخواست جو ہے پیچھے بیٹھے ہیں ذرا احترام آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. بڑی مہربانی, جو ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں, جو ہے کرنا کافی جگہ ہے آگے. تمام حضرات آگے آگے تشریف لیں.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وبالآخرة هم يوقنون. آمنت بالله, صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سيد الرقاق رضي الله عنه, صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم, وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان الله. اللہ کی حمد و ثنا, نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب صدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ, اجلال و ادب کے ساتھ, اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محفل میں ذوق کے لیے اور تسلسل کو جوڑنے کے لیے رب کریم کی بارگاہ سے رحمت کے حصول کے لیے ایک دفعہ تمامی حضرات آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. عزيزان كرامي, رفيقان ملة, محترم سامعين كرام, سورة بقرة کی ابتدائی آیات
جو دینی عقائد کے اعتبار سے ایک اصول ہے,
ایک اساس ہے, بنیاد ہے, مسلمان کے اندر کیا چیزیں اور کیا کیا صفات ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن کل اس کی اللہ کی بارگاہ میں سنوائی بھی ہو اور رب کریم کی بارگاہ میں وہ اس کی رحمتوں سے بہرمند بھی ہو, تو مومن کے اندر وہ معیار کمال کیا ہونا چاہیے, وہ خصوصیت کون سی ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات اور فلک بوس چوٹیوں کے مانند کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو انہی خصوصیات کے بنا پر رب کریم اپنے فضل سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے اپنے جمال رحمت میں جگہ دیتے ہوئے جنت الفردوس اور جنت میں جو مراتب ہے رب کریم ان مراتب میں سے کوئی مرتبہ اس کے لیے متعین فرمائے گا. تو میرے دوستو وہ اہمیت اور وہ خصوصیت اور وہ ضرورت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اس کے مضامین میں ان خصوصیات کی تفصیل کو ذکر کر دیا ہے, اور ہمارے درس کا خلاصہ اور مقصد اور مرض بھی یہی ہے کہ اپنی مشاغل زندگی میں سے روزمرہ کی مصروفیات میں سے اس کارخانہ قدرت میں جو ہم ایک ہر شے سے کب سے مبتلا ہو گئے ہیں تو کوئی ایک ایسا وقت نکالے اور عہد وفا کو تجدید کرے اور مڑ کر پھر اس طرف دیکھے کہ ہم نے رب کے حضور کیا عہد کیا تھا, اور بہترین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں اپنی خلق میں مکرم کر کے جو تاج تکریم ہمارے سر پر سجایا ہے اس کا تقاضا کیا ہے اور وہ کس چیز کا متقاضی ہے, فضلِ گرامی اسی ضرورت کو اور انہیں تمام افکار کو ملحوظ یہ خاطر رکھتے ہوئے یہ دس اصلاح عقائد کے حوالے سے چند احباب اور بھائیوں کے مشورے سے ہم نے گویا کہ متعین کیا. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اسی کی رضا کے لیے اسی کا کلام اور اس کے محبوب کے کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم سنیں اور سمجھیں تو رب کریم اپنی ہی رضا کے لیے ہمیں اس پر عمل پیرا بھی فرمائے.
محترم سامعین, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ وہ خصوصیات جو رب کریم کی رحمت کو دعوت دیتی ہے ان خصوصیات کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ذکر کر دی. میری کوشش یہ رہی کہ ان آیات کی قدر تفصیل بیان ہو اور ان کے معاملات اور اس کے ان شکوں کے اندر جو دراصل کسی ایک موضوع کی نمازی کر رہی ہے اور اس کے اندر جو بے شمار مسائل اور فضیلت اور احکام کی جو ایک لمبی فہرست ہے اس سے کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کیا جائے, اور جب یہ شک ختم ہو جائے تو پھر آگے سورہ بقرہ کو ہم اپنے اختصاری وقت کے اعتبار سے ضروری مضامین کی تشریح کے حوالے سے زیر بحث لے کر آئیں. تو قرآن کریم قرآن حمید نے ان خصوصیات کو جو ذکر کیا ہے اور جن باتوں کو ذکر کیا ہے حضرت گرامی وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین کے بعد سے الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون تک وہ تمام خصوصیات جو مومن کے اندر ہونی چاہیے اس کو ذکر کرنا. فرمایا مومن وہ ہے جو بد دیکھی چیزوں پر ایمان لاتا ہے, اس کی تفصیل الحمدللہ تعالی اس درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی کہ فرمایا کہ خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ یقین الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, کہ وہ نماز اقامت الصلاۃ کرتا ہے اہتمام کے ساتھ انصرام کے ساتھ ظاہری اور باطنی تمام کمالات اور مسائل کو حاضر کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ قدر کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں. فرمایا ان کی نشانیت یہ بھی ہے کہ جو رزق حلال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. پھر ایک بات مزید آگے اس کی ذکر کی گئی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جہاں پر وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, جہاں پر وہ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں, جہاں پر وہ ایتائے زکات کرتے ہیں, وہی پر ان کی شان یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، محبوب تو تیرے قلب پر ہی کتاب پر رہی ہے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو ہم نے سماوی کتابیں اور اپنے صحیفے اور کتابیں اتاری ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. فرمایا کہ جہاں وہ غیب کو مانتے ہیں، کتاب و سلاد کرتے ہیں، ایتاء زکات کرتے ہیں، موجودہ کتاب اور صادقہ کتب تمام پر ایمان لاتے ہیں، فرمایا ان کی صفت ایک یہ بھی ہے جو تمام کتاب کی جانے ہیں. فرمایا بالآخرت ہم یوقنون، کہ وہ اس دن پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم شعبائے زندگی کے اندر اور کارخانہ زندگی کے اندر جو مگن ہے تو ہمیں ایک دن مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اٹھ کر اپنے رب کے سامنے باز پرس کے لیے، جواب دہی کے لیے حاضری دینی ہے. فرمایا بالآخرت ہم یوقنون، اور وہ قیامت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں. فرمایا کہ تمام صفات میں یہ مان لیتے ہیں، فرمایا کی شان اور ان کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ جو ان چیزوں کو مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اور اس کے تحت اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے فلاح کی کامیابی سے آراستہ کر دیا. اگر گرامی اس مختصر سے خلاصے کے بعد اور صادق اثر کے اس تسلسل کے بعد اب عرض یہ کرنا ہے کہ ایمان کی جو جتنی تشریح پیش کی گئی ہے، اس کی اساس، اس کی بنیاد، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ روح ایمان جو ہے وہ ہے قیامت پر یقین، کہ جب ہمیں یقین ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں اٹھنا ہے اور جو ہم نے اپنی زندگی میں نشو و برآمد کیے ہیں اس کی جواب دہی کے لیے ہمیں خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ پھر حرارت زندگی برقرار رہتی ہے، زندگی کے اندر تمام اعمال برقرار رہتے ہیں. ایک میں نے دوسری شخص میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک مضبوط دماغ شخص اور ایک مسلم شخص، ایک ایماندار شخص سے اگر آپ اسے بار پور چھوڑ دیں، اگر وہ آپ کے پاس ملازم لگ جائے یا آپ اس کو کوئی ذمہ داری سپرد کر دیں اور اس کے بعد وہ ذمہ داری دے کر بس آپ کہیں کہ بس یہ امیر ہے، بڑا امانتدار ہے، اور اسے آپ چھوڑ دیں، تو رٹ گیا نہیں، یہ اس پر احسان نہیں ہوگا، یہ اس پر ظلم ہوگا. اس لیے کہ جہاں پر محض اس کی امانت پر یقین کر کے بات چھوڑ دی گئی اور اس کے بعد پوچھ نہ کی گئی، پوچھ گچھ نہ کی گئی، کیا 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 نہیں کیا گیا، یہ تفصیل نہ پوچھی گئی، تو کبھی نہ کبھی اس میں خیانت پیدا ہو جائے گی، اس کا دل و دماغ کبھی نہ کبھی شیطان کی شرم میں آ کر گویا کہ خیانت کی طرف راغب ہو جائے گا. تو آپ جانتے ہیں کہ ایک امانت دار شخص اور ایک منصف شخص کی انصاف کی گاڑی، انصاف کی ڈگر پر جب تک چل سکتی ہے جب تک اسے اس بات پر یقین ہو کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب دینا پڑے گا، جو میں کر رہا ہوں اس کا حساب دینا پڑے گا. اور بہترین میں قیامت کے دن کو رکھ کر تمام اسلامی عقائد و نظریات کے اندر اس کی روح کو شامل کر دیا، اور فرمایا جتنی شرک بیان کی گئی ہے اس کی اصل یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، جس کے دل میں قیامت کا یقین شامل ہو جائے، قیامت کا یقین راسخ ہو جائے، خدا کے حضور کھڑے ہو کر میں نے جواب دینا ہے، میں نے اپنی زندگی میں جو معاملات کیے ہیں ہر نشے و فراز کو پیش کرنا ہے، کاش ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے، اللہ کی گرامی، پھر ہم کبھی خدا کی نافرمانی نہ کر سکیں گے. نافرمانیاں ہوتی جب ہے، لفظیں کوتاہیاں ہوتی جب ہے، خدا کی بارگاہ سے گویا گرو گردانی والی عادتیں ہوتی جب ہے کہ جب ہمارے ذہنوں سے جواب دہی کا یہ مفہوم اوجھل ہو جاتا ہے، جب ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ ہم نے مر کر ختم نہیں ہو جانا ہے بلکہ رب کریم کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس کے حضور کھڑے ہو کر ایک ایک بات کا جواب دینا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے امام غزالی علیہ رحمت کی ایک بڑی پیاری بات پیش کی تھی، جہاں پہ بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا کہ قیامت پر یقین کیسا ہونا چاہیے. فرمایا کہ آگ جلاتی ہے، کوئی شخص آپ کے سامنے آئے اور یہ کہے کہ جناب یہ آگ ہے، یہ جلاتی نہیں ہے، اس پہ آپ ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ میں خوشبو پیدا ہو جائے گی، اس میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کی جلد پر شگفتگی اور تازگی پیدا ہو جائے گی. حضرت محترم، اس فلسفے کو کوئی قبول نہیں کرے گا،
اس واضح نصیحت کو کوئی قبول نہیں کرے گا، بلکہ بچہ بھی کہے گا کہ حضرت صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ 100% غلط ہے، اس لیے کہ آگ میں شگفتگی نہیں، آگ میں خوشبو نہیں، آگ میں کسی شے کو جلانے کی عادت نہیں، آگ میں کسی شے کو اس کی حیثیت پر باقی رکھنے کی عادت نہیں، آگ کو جلانے والی چیز ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح کے آگ کو جلانے والا اور شے ہم تصور کرتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، کوئی شخص آگ کو ثابت کرنے کے لیے اور آگ نہیں جلاتی ہے اس مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے ہزاروں دلائل بھی دے دے تو ہم یقین نہیں کر سکتے، بلکہ یہی کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آگ کا کام ہی جلانا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں آگ کو جلانے کی شے ہے، آگ کے جلانے پر یقین ہے اور غذا کے مفید ہونے پر یقین ہے، ایسا یقین قیامت کے دن پر ہونا چاہیے کہ اگر اس کے خارج میں کوئی بھی تکلیف کرتا رہے اور کوئی بھی بات ہمارے ذہنوں میں اٹھتی رہے، لیکن جو آگ میں ہاتھ ڈال کر ہم کبھی اپنی اس بات اور تکلیف پر توازنائی نہیں کرتے، تو یقین ہمارے دلوں پر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، آج سے متعلق عقیدہ ہمارے ذہنوں میں اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی بھی دلیل دیتا رہے اللہ سے محکم کبھی ہم اس موقع سے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو جس طرح آگ جلاتی ہے اور پانی شفا دیتا ہے، اس پر ہمیں یقین ہے، اس طرح کا یقین ان تمام چیزوں پر ہونا چاہیے۔ تو یہ صوفیہ میں امام غزالی علیہ رحمت نے ایک آسان سے ہمیں یقین کا ترجمہ بتا دیا، ایک آسان سے یقین کی بحث بتا دی۔ اسی تسلسل کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ہم تمام شکوں کو استعمال کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض پرس کی جو محفل ہے، میں نے اس میں آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ درسوں کے اندر یہ ساری تفصیل پیش کی تھی کہ قیامت وفا کیسے ہوگی، معاملات کیا ہوں گے، قیامت کے دن ساری چیزوں کی اہمیت اور اس کی وضاحتیں کیسی ہوں گی، حضرت گرامی وہ تمام چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ اب اسی تسلسل کو آگے لے کر چلتے ہیں اور موضوع پر اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس زبان سے قیامت کے منظر اور قیامت کے دن جو انسان حاضر ہوگا اپنے رب کی بارگاہ میں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس سے سوالات کیا ہوں گے، اس سے معاملات کیا ہوں گے، اللہ اکبر، اس سے متعلق وہ زبان اس واقعے کو بیان کرتی ہے جس زبان پر رب خود بولتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ میرا محبوب اپنی زبان سے جو کہتا ہے، جو نطق کرتا ہے، یہ نطق محض اپنی ذات سے نہیں کرتا بلکہ جس شے کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں وہی کے ذریعے یہ ہماری وحی کی ترجمانی کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے جو ہم تمام احباب کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے، اور جب تک یہ روح کا پرندہ ہمارے جسم میں پرفرا رہا ہے اپنی صدا کرنے کے لیے ہمیں سوالات بھی بتا دیے گئے ہیں رب کی جانب سے، پھر رب تم سے سوال کیا کرے، کتنی شفقت ہے رب کی جانب سے، یہ نہیں کہ چھپ کے کوئی سوال تم سے پوچھ لیا گیا۔ دنیا کے امتحان میں تو نصاب پڑھا دیا جاتا ہے، سبجیکٹ پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن سوال جو متعین ہے اور وہی آئے گا یہ نہیں ہوتا، لیکن رب کریم کی بارگاہ میں بندوں کے لیے شفقت یہ ہے کہ نصاب تعلیم پورا پڑھا دیا گیا ہے اور سوالات بھی بتا دیے گئے ہیں اور کہہ بھی دیا گیا کہ یہی آئے گا اور یہ اس کا جواب ہوگا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کاش یہ سوال سننے کا مزہ جب آئے گا کہ جب ہم تمام کا ضمیر بیدار ہو جائے، ہمارا ضمیر بیدار ہو جائے، ہم اوسان سے مطلع ہو جائے اور ہمارے ذہنوں میں یہ خیال راسخ ہو جائے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور رب کے حضور جواب دہی ہے، رب کو جواب دینا ہے، اور کیوں نہیں، ہم نے اپنے ہاتھ کے والدین کو قبر میں اتارا ہے، رشتے داروں کو قبر میں اتارا ہے، دوستوں کو قبر میں اتارا ہے، عزیزوں کو قبر میں اتارا ہے، محلے دار کو قبر میں اتارا ہے، تو مرنے پر تو ہمارا یقین ہے، وہ ہم نہیں تھے جن کی عمریں بڑی طویل تھی، وہ ہم نہیں تھے جن کے مان اور ثقافت کے چرچے تھے، وہ ہم نہیں تھے جن کی خوبصورتی اور شجاعت اور بدالت کے چرچے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں فون آیا، ہمیں خبر ہوئی، ہمیں کسی نے اطلاع دی کہ بھائی آپ کا وہ دوست، آپ کے محلے میں رہنے والا وہ شجاع، آپ کے عزیزوں میں فلاں، آپ کی شفیق میں سے آپ کے مالک دنیا میں نہ رہے. اللہ اکبر. اس قطعی یقین کے بعد بھی انسان اگر شیطان کے مکر و قید میں آئے تو وہ خود اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے تصور کو یاد کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یا اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کے سمجھنے کے لیے کھول دے, ہمارے سینوں کو کھول دے, ہمیں عبرت, ہمیں نصیحت, ہمیں احساس پیدا فرما. آئیے حضرات گرامی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ اس کی راوی ہے, جامع ترمذی میں روایت موجود ہے. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی آدم کی اولاد یعنی انسان کا قدم جب قیامت کے دن خدا کے سامنے یہ پہلا قدم اس کا آئے گا تو اسے بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی تاخیر کی اور بغیر کسی وقت کے گویا کہ تاخیر کے پہلا سوال جو اس سے کیا جائے گا میری مقرر فرماتے ہیں اور وہ پہلا سوال چند سوالوں پر مشتمل ہوگا. وہ فرماتے ہیں حتی یسأل عن خمس, پانچ چیزیں پوچھی جائیں گی. کتنی مل کے کہہ دے کتنی؟ پانچ چیزیں. یہ تکرار ہوگی تو ہمارا ضمیر بھی بیدار رہے گا اور ہمارا قلب و سکون بھی بیدار رہے گا, قلب و جگر میں بھی بیداری رہے گی. نبی مکرم فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں. کتنی؟ پانچ چیزیں ہیں جن کا سوال بغیر کسی تاخیر سے کیا جائے گا. اللہ اکبر. اب ہم اپنا محاسبہ کریں. فرمان عمر ہی سیما اپنا ہو, رب پہلا پوچھے گا کہ تجھے میں نے اتنے سال عمر دی تھی اس کو کہاں گوایا ہے, اس کو کہاں لگایا ہے, اس کا حساب دو. تمہیں عمر دی تھی, جوانی دی تھی, بڑھاپا بھی دیا تھا, سن بلوغ کے بعد تمہیں شراب کا ایک ہم نے شاہکار بنایا تھا, ہماری جانب سے تم ہمارے قدرت کے مظہر بنے تھے, تمہیں عمر کی رفتار دی تھی, بازو کی طاقت دی تھی, مال کی فراوانی دی تھی. بتاؤ ان عمر ہی سیما اپنا ہو, ہم نے تمہیں عمر دی تھی وہ کہاں پر خرچ کی ہے, اس کا جواب دو. فرما وہ ان شبابی سیما ابنا ہو, فرما خوبصورت جوانی تمہیں دی تھی, شباب کا عروج لیا تھا, شباب کی سختی دی تھی, سیما ابنا ہو, بتاؤ اس کو کس میں مبتلا کیا تمہیں؟ عمر دی تھی, عمر تمہیں دی تھی, کہاں خرچ کر دی؟ جوانی دی تھی, کس کام میں مبتلا کر دی؟ فرماو عن مالہ من عین اکتسبہ وفیما انفقہ, تمہیں مال دیا تھا ہم نے, بتاؤ کہاں سے کمایا تھا تم نے؟ جو مال تمہارے پاس تھا وہ تم نے کہاں سے کمایا تھا؟ فرما فیما انفقہ, اور یہ بھی بتاؤ کہ تم نے اسے خرچ کہاں کیا تھا؟ اللہ اکبر. سکا فرما کے آخری سوال کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے, جو علم تم نے حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ اکبر. یہ وہ بھاری بھرکم سوالات ہیں جو انسان سے ہوں گے. انسان اب غافل نہ ہونا, ایک ابن آدم اب غافل نہ ہونا. سوال تجھے بتا دیا گیا ہے کہ تجھ سے انہی چیزوں کا تقاضا کیا جائے گا, اور میں نے حدیث بات پوری قدر میں پیش کر دی تھی کہ وہ انتہائی بدقسمت انسان ہوگا کہ جو رب کے حضور حاضر ہو جائے اور اس سے سوالات میں چوٹیاں شروع ہو جائے. جس سے سوالات میں تلاش شروع ہو گئی میرے آقا فرماتے ہیں وہ بلا میں مبتلا ہو گیا. جس سے سوالات میں بحث شروع ہو گئی, جس سے سوالات میں تکرار شروع ہو گئی, کیوں کیسے کب, سوالات میں تکرار شروع ہو گئی, فرمایا بڑا بدقسمت نکلا وہ, کہا وہ تو بلا میں مبتلا ہو گیا اور کسی سے یہی سوالات کیے گئے اور وہ سر جھکائے کھڑا تھا, رب کریم کو فضل جوش میں آیا, فرما جا تیرے گناہ بھی دیکھ لیے بدل دیے, فرما جا تیری ندامت پر ہمیں شفقت آ گئی, تو اپنے آپ کو رسوا سمجھ رہا ہے, ہمیں رحم آ گیا ہے, تو آج یہ سمجھ رہا ہے کہ آج تیری گردن خدا کی قدرت میں ہے اور خدا کے دست کے پاس کے اندر تیری گردن ہے, اب تو عذاب نہیں ہو سکتا. فرما تیری آج بھی رب اٹھا گئی ہے, تیری انکساری رب کو پسند آ گئی ہے, ورنہ گھر کرنا ہوتا تو ان پہاڑوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دی, تو نازک قسم ہے. اور ہمارے فن اللہ ہوگی عذاب حکم, اللہ فرماتا میں تمہیں عذاب دے کر کروں گا کیا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ.
اگر تم ایمان لے آؤ شکر ادا کرو تو میں تمہیں عذاب لے کے کروں گا کیا؟ فرمایا جب تیرے چہرے پر ندامت آ جائے, شرمساری آ جائے, اللہ اکبر. لیکن ندامت کے لیے عادت ہوتی ہے, ندامت کے لیے احساس ہوتا ہے, احساس کے بغیر شرم نہیں آتی, احساس کے بغیر ندامت نہیں ہوتی, احساس کے بغیر سرم نہیں جھکتا. کاش ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہمارا سینہ رب کے جاہ و جلال کے احساس سے شرم ہو جائے کہ ہم رب کے حضور ندامت کے آنسو بہا سکیں, شرمساری کے آنسو بہا سکیں. اللہ کی گرامی رب کریم یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ پر بات کریں, یہ پانچ سوالات ہیں, اس کے بارے میں پوچھنا جائے گا. اس کی تفصیل اور توضیح میرے آقا نے بیان فرمائی, فرما صاحب یہ بھی سنو, رب کریم کی رایات اپنے بندے پر جب ہوگی کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, جس کا خاتمہ مجھ سے سوال ہوا اور وہ ذکر بھی کیا گیا, یہ رشتہ قرض میں میں نے اگر دس تفصیلی سنا ہوں کیا کو سباب, اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہر بات کو غور سے سنیں کہ سوال کا مطلب ہی پیدا نہ ہو سکے اس میں. کہیں ساری امت کو عذاب دیا جائے گا گناہ گار کو, لیکن ان کے ہوش اس وقت موجود نہیں ہوں گے اور بغیر ہوش کے انہیں عذاب دیا جائے گا. اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے اپنے محبوب سے کہ آپ کو آپ کا رب ناراض نہیں کرے گا, خوش کرے گا. تو کافر عذاب دینے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب جہنم بنائی گئی ہے تو آخر میں جب جہنم سے سارے مومن نکال لیے جائیں گے تو جہنم چیخے گی کہ یعنی آپ میری خوراک کیا ہے, تو رب کریم اس میں پہاڑوں کو گرا دے گا اور اپنے جلال کی وجہ فرمائے گا تو جہنم خاموش ہو جائے گی. تو کوئی سوال کرے کہ جہنم کو تو پیدا ہی انسان کے لیے کیا گیا تھا, اسے ڈانٹ کر خاموش کیوں کیا گیا؟ تو سوال کرنے کے حقدار نہیں ہے. رب نے جو قانون بنا دیا ہے ہم نے اسے اپنانا ہے, رب نے جو قانون بنا دیا ہے اسے اپنے اپنا ہم نے اپنانا ہے. اور ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس حوالے سے کہ جو جنت میں چلے جائیں گے عذاب کو بھگتنے کے بعد, تو جنت میں مومن ہی جائے گا, جس کے قلب ایمان ہے وہی جائے گا. لیکن وہ ایمان کب کام آئے گا؟ کہ جب وہ ایمان دنیا سے لے جائے گا. اور دنیا سے ایمان کب لے جائے گا؟ کہ جب ایمان اس کے سینے میں محفوظ ہوگا. اور دنیا میں ایمان سینے میں محفوظ کب ہوگا؟ کہ جب شریعت مطہرہ پر عمل کرے گا. میں نے گزشتہ درسوں میں کئی سارے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ یوں سمجھیے کہ جس طرح کا ایمان ایک پرندہ ہے اور اعمال جو ہے وہ پنجرا ہے. پرندہ کبھی شوق نہیں رکھتا کہ وہ پنجرے میں بند رہے, وہ ہمیشہ پھڑفڑا کر اڑنے کی پرواز پکڑنے کی کوشش میں رہتا ہے. کیونکہ پنجرا جتنا مضبوط ہوگا پرندہ اس میں مقید رہے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پرندے کو پنجرے میں رہنے کی عادت ہو جائے گی. پھر پنجرا کھول بھی دے تو پرندہ جائے گا آئے گا رہے گا وہی پری. تو اللہ کی گرامی بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ پنجرا جو ہے وہ اعمال ہے, نماز, روزہ, زکات, حج, شریعت مطہرہ کی پاسداری. رب نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس سے اپنی ذات کو روک دینا, رب نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بچانا, یہ وہ چیز ہے کہ جس سے دل کی دیوار مضبوط ہوتی ہے, وہ قفس, وہ پنجرا مضبوط ہوتا ہے اور پرندہ اندر خوش رہتا ہے. تو اعمال کے بغیر اصل تو ایمان ہی ہے, لیکن ایمان بچتا اس کا ہے جو اعمال کو آراستہ کرتا ہے اور احساس کو بیدار کرتا ہے. نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ رب کا حکم ہے تو عمل بھی ادا ہو گیا, ایمان بھی محفوظ ہو گیا. یہ ساری تفصیل اس جواب کی یہ دو جملے میں آپ نے سنا سکنا. اب رب کریم کے پیارے محمد شاہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا وہ دن, آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں, مسلم شریف حدیث ہے کہ انی لاعلم آخر اہل الجنۃ دخولا, کہ میں جانتا ہوں کہ جنت میں جو سب سے آخر میں داخل ہوگا. میرا کیا فرماتے ہیں, میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخری آخری شخص ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا. صحابہ نے کہ حضور اس کی کیا مثال ہے, وہ کون شخص ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب اس کو رب کے حضور حاضر کیا جائے گا, صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کتاب الایمان میں, کہ جب رب کے حضور سے حاضر کیا جائے گا وہ سب سے آخری شخص ہوگا جنت میں جانے والا. تو اسے سوال ہوگا, تو سوال سے پہلے اس کے قریب فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے اعمال نامے میں جو دو حصے ہیں, گناہ کبیرہ کا ہے اور ایک گناہ صغیرہ کا ہے, چھوٹے گناہوں کا ہے, تو اس کے گناہ کبیرہ رہنے دو اور صغیرہ گناہ شمار کرنا شروع کر دو. اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ کتنے ہیں, صغیرہ گناہ کتنے ہیں, وہ گناہ جس پر درگزر کیا بھی جا سکتا ہے, کبیرہ جس پر وعیدے ہیں, وعیدوں والے سزا والے گناہ میں گنو, وہ درد کر دینے والے گناہ جنہوں وہ کون سے ہیں,
اب صغیرہ گناہ شمار کیے جا رہے ہیں، اس کو سب سے عدد لایا جا رہا ہے، جب اس کے صغیرہ گناہ کو گن لیے گئے تو رب کریم کی بارگاہ میں ورد کرنے لگا کہ مولا میرے سارے گناہ جو صغیرہ تھے وہ فرشتوں نے گن لیے. رب کریم نے شاہ فرمایا کہ اچھا فرشتوں اس کے ہر صغیرہ گناہ کو ایک نیکی سے بدل دو، اس کے ہر صغیرہ گناہ کو ایک نیکی سے بدل دو. وہ نیکی سے بدل دیا گیا. اب ارشاد ہوا کہ اور کچھ نہ پوچھو، اس کے عمل نامے کو اس کے دائنے ہاتھ میں دے دو، عمل نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دو اور اس کو بولو جا جنت کے اندر. سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ امان نامہ جنت کی ضمانت اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کے دل کو ایک فکر کھا رہی ہوگی کہ چھوٹے گناہ پوچھے گئے بڑے نہیں پوچھے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے پہ پھر بلایا جائے کہ واپس آ تو اسے تو پورا حساب ہی نہیں لیا گیا ہے، کیونکہ اگر بڑے پوچھے جاتے تو چھوٹے تو سیدھی میں معاف ہو جاتے، لیکن چھوٹے پوچھے گئے بڑوں کو ذکر نہیں کیا گیا تو بڑوں کا کیا ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مڑ مڑ کر میدان کی جانب دیکھ بھی رہا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں جنت کی طرف دوڑ بھی رہا ہوگا. سٹا فرماتے ہیں رب کریم اسے کہے گا رک، تو بار بار مڑ کر دیتا کیوں ہے؟ مولا مجھے ڈر لگا ہے کہ میرے کبیرہ گناہوں کا کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہ جب ہم نے ذکر نہیں کیا تو کیوں فکر کرتا ہے؟ جب ہم نے ذکر نہیں کیا تو کیوں فکر کرتا ہے؟ تو رب کریم کی حضور یہ آیات ان کے لیے ہے کہ جن کے دل میں رب کی رحمت کا احساس بیدار ہے، اس کے محبوب کی شناخت اور عنایات کا احساس بیدار ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت کے لیے ہوئے کہ شعلے بیدار ہیں اور اسی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے، رب کریم کی بارگاہ میں یہ ان کے لیے نایاب تھی اور یہ رب کریم کی بارگاہ سے ان کے لیے بخشش اور ضمانت کے تمام معاملات ہوئے. ایک اور حدیث بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جامع مستدرک بخاری مسلم کی شرط پر کتاب الایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے کیسے شفیع بنایا. قیامت کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ شفاعت کا ہے، شفاعت کبریٰ کا ہے. میں نے خود اس قدر پر اس پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تک شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف شفاعت کی بات ہی نہ کرتے بلکہ اتنا مطالبہ کرتے کہ حضور سے اپنی زندگی نہیں کہتے کہ حضور آپ میری شفاعت کریں گے نا، آپ مجھ سے وعدہ کریں تو سرکار ان سے یہ نہ کہتے کہ اب تو نے کیا عمل کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، وہ تو میدان پر تولا جائے گا، معاملات کیے جائیں گے. لیکن اللہ نے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام سے یعنی سرکار کا قیامت کے دن مقام ہوگا اس سے بھی واقف کیا ہے، اور جو آپ کی امت کا انجام اور مقام ہوگا اس سے ہی واقف کر دیا ہے. تو جو صحابی حضور کی دربار میں حاضر ہو کر آپ سے وعدہ طلب کرتا کہ حضور وعدہ کیجیے آپ میری شفاعت فرمائیں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے وعدے سے بھی نواز دیا کرتے. جامع ترمذی کی روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ، آخر عرض کی کہ حضور کیا آپ قیامت کے دن رب سے مجھے بچوا دیں گے، سفارش کر دیں گے میری رب کے حضور؟ تو سرکار نے منع فرمایا. حدیث کے الفاظ ہیں فقال انا فاعلون، فرمایا ہاں میں ایسا ضرور کروں گا. کتنا خوش نصیب صاحب ہے، فرمایا ہاں میں ایسا ضرور کروں گا، تیری سفارش ضرور کروں گا. اب صحابی کہتے ہیں حضور فأين أطلبك يا رسول اللہ، ان کو قیامت کا بڑا دن ہے، بڑا منظر ہے، کروڑوں کروڑوں آدمی حاضر ہوں گے اور اس چندے کبیر کے اندر اس اشتہام میں اس رش میں حضور میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا، کہاں پاؤں گا اور کہاں اپنے وعدے کو یاد دلاؤں گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اطلبنی اولا ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے تو آنا پورے صراط کی طرف، میں وہاں پر اپنی امت کو کنارے لگا رہا ہوں گا. محبت سے کہیں سبحان اللہ، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، فرماتے امت کو میں کنارے لگا رہا ہوں گا. تو صحابی کا دل بھر آیا اور کہا یا رسول اللہ فإنما ألقاك على الصراط، حضور اگر میری ملاقات آپ سے پورے صراط پر نہ ہوئی تو میں تو مر جاؤں گا، میں کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا فأطلبني الميزان، پھر تو ترازو پر آ جانا، جہاں پر اعمال تولے جائیں گے اس جگہ پر آ جانا میں تجھے وہاں نہیں جاؤں گا. صحابی کا دل پھر بھر آیا اور کہنے لگے کہ حضور فائن لمن ستائن دن میزان, حضور اگر میزان کے قریب میں نے آپ کو لگایا, حضور فرما کے فقطلوبی فقطلوبنی عندن حوض, تو جہاں میں اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا اس حوض کو اثر پر آ جانا.
اس سے پہلے کہ صحابی سوال کرتا کہ حضور اگر آپ حوض پر نہ ملے تو سرکار نے اسلام السلام نے فرمایا سبھی نیوختی ہو مواسب, اب کچھ نہ پوچھنا, میں تینوں جگہ میں کہیں بھی تجھے مل جاؤں گا
اور تم میرے پاس آ جانا, میں تیرے لیے شفاعت کی دعا کر دوں گا. تو یہ مرتبہ رب کریم کی جانب سے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقام اور عظمت اور گویا کے لحاظ پر اللہ رب العزت نے مرحمہ فرمایا.
ایک ہمارا یہاں پر میں مزید اس حوالے سے کہ سارے موضوع کی تکمیل ہو جائے
اور ان موضوعات کی وضاحت ہو جائے. حضرت گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقام کے حوالے سے بھی اپنی امت کو واضح بشارت دے دی ہے اور جو جو امتی قیامت کے دن جائے گا اس کے انجام اور اس کے مقام کو بھی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے.
ان حدیث کو ذرا غور سے سنیے جو تسلی کی دھراز باندھ رہی ہے,
جو تمانیت کی دھراز باندھ رہی ہے, جو مغفرت کی دھراز باندھ رہی ہے. صحیح مسلم کی روایت موجود ہے کتاب الفضائل میں آپ فرماتے ہیں انا سید ولی آدم یوم القیامت واول من ینشق عنه القبر واول شافع واول مشفع او كما قال. تو فرماتے ہیں قیامت کے دن جب آدم کی ساری اولاد میدان محشر میں آ کر کھڑی ہو جائے گی تو ان کا سردار میں ہوں گا,
ان کا سید اللہ نے مجھے بنایا ہے.
فرمایا کہ باب میں شک کو انہوں پر فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے میری قبر شک ہوں گی,
قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نمودار ہوں گا, میری قبر شک ہوگی.
فرمایا وہ اول شاخ آئی وہ شک آئی اور سب سے پہلا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بھی میں ہوں اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں.
یہ سرکار نے منصور عالی سے ہمیں نواز دیا. یہاں پر ایک لفظ کی تشریح سن لیجیے, میرے آقا نے فرمایا کہ انا سید بن بیادن یبن بیادن یبن بیادن,
کہ قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سید ہوں.
کیا ہوں؟ مل کر کہ کیا ہوں؟ سید ہوں. اب یہ سید کا لفظ کس معنی میں بمبادی کرتا ہے اور کن معنوں کی وضاحت کرتا ہے,
اور یہاں پر سرکار نے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کروایا, سید ہی کا لفظ کیوں استعمال فرمایا اپنے لیے کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سید ہوں, یہ جملہ کیوں استعمال فرمایا؟ رسول کا لفظ نہیں استعمال فرمایا, شفاعت کا لفظ نہیں استعمال فرمایا, شافع اور شفیع کا لفظ نہیں استعمال فرمایا, سید کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ تو امام نبوی علیہ رحمت کے محدث بھی ہے اور لغت کے امام بھی ہیں, آپ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ سید اس کو کہتے ہیں کہ یبذو الیہ فی النوائب والشدائد فَيَقُومُ بِأَمْرِهِمْ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُمْ مَكَارِمِهِمْ وَيَرْفَعُ عَنْهُمْ. فرمایا سید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حضور مشکلات لا کر پیش کی جائیں,
جس کے حضور پریشانیاں لا کر ذکر کی جائیں, تو جس کے حضور پریشانیاں لا کر ذکر کر دی گئیں اور جس کے حضور گویا کہ مشکلات لا کر ذکر کر دی گئی اور اس نے ان مشکلوں کو حل کر دیا, اسے سید کہا جاتا ہے, اسے سید کہا جاتا ہے.
اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ کی جانب سے اور اللہ کی عطا سے اور اس کے اذن سے مشکل کشا جناب محمد رسول اللہ ہے, مشکل کشا جناب محمد رسول اللہ ہے کہ جنہیں اللہ نے یہ اجازت اور یہ مرتبہ عطا فرمایا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ انا سید ول یادم یوم قیامت بلا فخر, میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں, لیکن اس بات کو میں فخر نہیں کرتا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یوم یرغب علی الخلق حتی ابراہیم, کہ قیامت کا دن ہوگا ابراہیم جیسے عظیم رسول بھی خدا کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے میرے دامن میں آ کر پناہ لیں گے,
میرے دامن میں آ کر پناہ لیں گے.
امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات وہاں پر ذکر فرمائی کہ وہ جہنم میں گیا
جو ان سے مستغنی ہوا,
وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. فرمایا کہ ابراہیم بھی ہے, مسلم شریف حدیث ہے کہ ابراہیم بھی ہے
تو کل قیامت کے دن وہ میرے ہی دامن میں آ کر پناہ لیں گے اور میرے ہی دامن سے انہیں گویا کہ شفاعت کی نبی اور اس کا گویا کہ مجدہ سنایا جائے گا۔ یہاں پر ایک اسی حوالے سے مزید عرض کر دوں تاکہ یہ مفہوم مکمل ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے انجام اور اعمال کو بھی بڑی واضح طور پر ذکر فرمایا۔ بخاری شریف حدیث پاک ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابی حارثہ جنگ بدر کے اندر شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی والدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور خوش رہوں گی، اور حضور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں پوری زندگی روتے رہوں گی اور اس پر گویا کہ غم کرتی رہوں گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حارثہ کے انجام کو ذکر کرتے ہوئے چار فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ ام حارثہ تو جنت کی بات کرتی ہے، اللہ نے تو جنت کی کئی طبقات رکھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا حارثہ جنت الفردوس کے اندر سیر کر رہا ہے، جنت الفردوس کے اندر سیر کر رہا ہے۔ حضرت گرامی یہ وہ تمام دلائل ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جس کائنات کا وزیر اعظم بنایا ہے تو اسے مشاہدے سے ایسا کمال محمد فرمایا کہ اپنے مقام سے بھی واقف کر دیا اور اس کی امت کے مقام سے بھی اسے واقف کر دیا۔ جامع ترمذی کی روایت موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار مقدس کے اندر چند صحابہ کرام حاضر ہو رہے تھے اور وقتاً فوقتاً حاضری دے رہے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی لمبی سیر ذکر فرمائی اور اس کے اندر اپنے جلد قدر صحابہ کے مکمل انجام کو ذکر کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ سنو، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، فرمایا وہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، وہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، وہ علی فی الجنہ، علی جنتی ہے، فرمایا وہ طلحہ فی الجنہ، حضرت طلحہ انصاری جنتی ہے، فرمایا وہ زبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے، وہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، وہ سعد بن وقاص فی الجنہ، حضرت سعد بن وقاص جنتی ہے، فرمایا وہ سعید بن زید فی الجنہ، سعید بن زید جنتی ہے، وہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، دس سے صحابی فرمایا ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ بھی جنتی ہے۔ دس کے دس صحابہ کو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دے دی۔ اب آپ دیکھیں ان کو نومینیٹ کیا، نام لیا ان کا، فرمایا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، جنتی ہو۔ اگر شفاعت کی بات کرنے سے عمل میں کمی لازم آتی ہے تو سرکار نے ان کو ایک میدان کو جانے سے پہلے دے دیا کہ جاؤ کچھ بھی کرو تم جنتی ہو، یعنی تم سے خدا وہ عمل کروا لے گا کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے تمام معاملات سے گزر ہو جائیں گے، اور زبان مصطفیٰ سے جو جنتی نکلنے کا لفظ نکلا ہے رب کریم تم کو دس کو دس کو جنتی کر دے گا۔ تو آج ہم انہیں اشرا مبشرہ کہتے ہیں، اشرا مبشرہ، اشرا معنی دس، مبشرہ جنہیں بشارت دی گئی ہے، یعنی اشرا مبشرہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں رب کریم نے اپنے محبوب کی زبان سے جنت کی بشارت پر حمد فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اس کے دیے ہوئے علم سے اور وحی سے اپنے ہر امتی کے انجام کو بھی جانتے ہیں اور مقام کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت گرامی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، اس حدیث پاک کو بھی ذرا غور سے سماعت فرمائے، یقیناً آپ کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا اور حضور کے مقام کو سمجھنے کے لیے، آقا کے مقام کو سمجھنے کے لیے، آقا کے منصب کو سمجھنے کے لیے بڑی بصیرت ملے گی، اور جتنا آپ کے تن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بڑھتا چلا جائے گا اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا نا کہ عشق رسول دل میں پیدا کیسے ہو، فرما خوش الحان نعت خانوں سے نعت سنو، یا حضور کے فضائل سے مملو باتیں سنو، تاکہ تمہارے دل میں ذات اشارت کا روب دبدبا مقام جس طرح بلند ہوتا چلا جائے گا اس کا نہ تمہارا ایمان تمہارا دبدبا بھی مضبوط ہوگا اور دین کو بھی مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت علی کے بھائی ہیں بڑے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، کہ سن 8 ہجری جماعت الاولی میں جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں. جنگ موتا کہ جب مشرکین کے ساتھ قریش کے ساتھ جنگ کا جو سلسلہ تھا بدر کے اندر، احد کے اندر، حنین کے اندر، یہ سارے سلسلے چل رہے تھے، تو صرف قریش نہیں مسلمانوں کا رستہ نہ روکا بلکہ اہل کتاب میں سے اور قیصر روم جو اس وقت کی سپر پاور ہے اس نے مسلمانوں کو روندنے کے لیے ساری ترکیب اپنی جنگ کی تیار کی. میرے آبا کو پتا چل گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غیور صحابہ کو جمع کیا اور قیصر روم کا جو لشکر ایک سمندر کے مانند تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی بقا کے لیے اور دین کو قیامت تک کے لیے بچانے کے لیے اپنے غیور صحابہ کے سروں پر یہ تاج سرفرازی رکھا اور انہیں ملک کے شام روانہ کیا. ملک شام میں جگہ موتا اس جگہ پر یہ مارکا ہوا ہے، وہاں یہ جنگ ہوئی ہے، تو وہاں پر یہ صحابہ شہید ہوئے ہیں. اب صحابہ کے دلوں میں یہ جذبات تھے کہ ہوگا کیا، معاملات کیا ہوں گے. جانے سے پہلے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو جھنڈا زید کے ہاتھ میں دینا، پہلے یعنی جھنڈا لے کر چلیں گے نا وہ زید بن حارثہ لے کر چلیں گے، فرمایا وہ پھر شہید ہو جائیں گے. کیا فرمایا؟ وہ پھر شہید ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ پھر جھنڈا جو ہے وہ جعفر کے ہاتھ میں دے دیں گے، کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے تو کہا پھر جھنڈا جو ہے وہ ابن رباح کے ہاتھ میں دے دینا. فرمایا جب وہ بھی شہید ہو جائیں گے تو پھر جنگ کی تمام ترکیبیں خالد بن ولید کے ہاتھ سپرد کر دینا، خدا اس کے ہاتھ میں فتح میں عطا فرما دے گا. اب صحیح بخاری شریف ہے دوستو، برائے کریم صدی سے پاک اور دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ ایمان کی جاگتے وہ حیات یہاں تک کہ علم قیامت بھی خدا کی بارگاہ میں اور عقیدہ قیامت بھی خدا کی بارگاہ میں جب مقبول ہوگا کہ جب حضور کی محبت کا رنگ اس پر جڑا ہوگا. اب آپ دیکھیے اس بات کو، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ نعاز زیدن و جعفرن و ابن رباحہ قبل ان یأتیہم خبرہم، سرکار نے حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رباحہ تینوں کی شہادت کی خبریں مدینے میں بیٹھ کر کئی سو کلومیٹر دور سے سب کی شہادت کی خبریں دی ہیں. امام بخاری روایت لیتے ہیں قبل ان یأتیہم خبرہم، اس سے پہلے کہ کوئی مخبر خبر لے کر آتا مصطفیٰ نے مدینہ کے دلوں کو، اہل مدینہ کے دلوں کو قرار دینے کے لیے سارا جنگ کا معاملہ بیان کرا. اس جنگ کے اندر سرکار کے بھائی مرانی کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ شہید ہوئے ہیں. اللہ اکبر. طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک دن صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ رائے تو جعفر یطیر ملکا فی الجنہ، میں نے دیکھا ہے کہ جعفر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے جس طرح کربلا میں حضرت عباس کے ہاتھ کٹے تھے. عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کٹے تھے. اسی طرح جنگ موتا کے اندر کہ جب آپ نے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا تھا اس ہاتھ میں جب زہر لگی تو یہ ہاتھ پیر کٹ گیا، آپ نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، جب بائیں ہاتھ کٹا تو آپ نے گویا کہ اپنے دانتوں کی سختی سے جھنڈے کو گرنے نہ دیا، آپ کے سینے کو ٹھنڈی کر دیا گیا تیر سے، اس سے پہلے کہ آپ زمین پر گر دے سید عبداللہ بن رباحہ نے اس سینے کو اٹھا دیا. تو حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ جو تھے وہ جنگ کے اندر شہید ہو چکے تھے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جو شہید ہوئے ہیں نا ہاتھ، میں نے جعفر کو دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ تو جبریل ہے، ایک ہاتھ تو میکائیل ہے، اور جعفر کو جنت کی سیر کرا رہے ہیں، جعفر کو جنت کی سیر کرا رہے ہیں. اس روایت کو ذرا واضح طور پر آپ سنیں. شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی علیہ رحمہ نے بھی روایت کی ہے اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب میرے بھائی جعفر کو دیکھا کہ جناب وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور جبریل ان کو سونے کا پر لگا رہے ہیں، تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل وہ آئے تو زید انتون ازالی، میں نے زید بن حارثہ جو ان سے پہلے شہید ہوئے ہیں اسی جنگ میں تھوڑی دیر پہلے شہید ہوئے ہیں، ان کو یہ مرتبہ نہیں ملا، ان کو یہ مقام نہیں ملا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے خیال سے ضم کیا کہ لگتا ہے کہ زید کا رتبہ جو ہے وہ جعفر سے کم ہے، زید کا رتبہ جو ہے وہ جعفر سے کم ہے، اس لیے کہ زید بھی شہید ہوئے ہیں اور جعفر بھی شہید ہوا، لیکن زید کے لیے کوئی سونے کے پر نہیں لائے گئے لیکن میرے بھائی جعفر کے لیے لائے گئے، اس کا مطلب جعفر کا رتبہ بڑا ہے. تو میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل کا جعفر کی شہادت زید سے بڑھ گئی،
جبریل نے کہا کہ حضور آپ کا رب کہتا ہے کہ جعفر کی شہادت زید سے بڑی نہیں, تو فرمایا اس کے لیے سونے کے پر کیوں نہیں لائے؟ فرمایا وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں تھے, جعفر اہل بیت میں سے تھے, تاکہ پتا چل جائے کہ سید نیکی کرے تو کیا درجہ ہے اور اہل سید نیکی کرے تو کیا درجہ ہے. فرمایا کہ حضور ان زیدن بدون جعفر ولکن فضل اللہ جعفر آپ قرآن کی مل, میں نے جعفر کو جو یہ فضیلت دی ہے, حالانکہ فضیلت اللہ نے دی ہے لیکن جبریل اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ فضل اللہ میں نے جو ہے کہ جعفر کو فضیلت دی ہے, تو جبریل کا یہ کہنا کہ میں نے جعفر کو فضیلت دی ہے جائز ہے, تو ہمارا ہی پھر یہ بھی کہنا جائز ہے کہ صالحین فضیلت دیتے ہیں, کیونکہ جب وہ اپنے لیے کہے کہ میں نے فضیلت دی وہ شرک نہیں ہے, تو ہم نے کہا وہ فضیلت دیتے ہیں تو شرک کیسے ہو سکتا ہے. فضل اللہ میں نے جعفر کو فضیلت دی جو قرآن کی مل کے حضور صحیح کو بہت سارے ہو گئے تھے لیکن جعفر کے لیے یہاں پر سونے کے پر لا کر لگانا اس لیے تھا تاکہ دنیا دیکھے کہ اہل بیت کا وہ شہزادہ آ رہا ہے, قرآن رسول میں سے وہ پر آ رہا ہے, تاکہ فرشتوں کو بھی پتا چل جائے کہ اہل بیت اور حاجی جب کوئی نیکی کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں جہاد کی بنا پر اس کا درجہ سب سے پہلے ہوتا ہے, اس کا درجہ سب سے پہلے ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جعفر کو ملا پہلے ان کے انجام کو دیکھا, اور ایک روایت اتنی باتیں ملتی ہے اللہ حضرت کہ ایک دفعہ سرکار صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے اور سر مقدس اٹھا کر سنا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, صحابہ نے دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, پوچھا حضور کون ہے؟ فرمایا میرے بھائی جعفر تھے جو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے, میرے بھائی جعفر تھے جو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے. تو جعفر آپ نے میرے آقا کے علم کی یہ شان دیکھ لی, یہ قدر دیکھ لی اور اس مقام کو دیکھ لیا, حضرت گرامی چلتے چلتے اس بات کو بھی دیکھ لیجیے آپ, اللہ اکبر, ان کی بیوی سید آسما بنت عمیس, کیا نام ہے؟ آسما بنت عمیس حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی ہے. یہ غم میں نڈھال تھی کہ شوہر شہید ہو گئے ہیں, میرا آقا علیہ السلام نے ذریعہ رحمت جوش میں آیا, آپ نے آسما بنت عمیس کو بلایا, آپ ماشاءاللہ شریعت کا علم رکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ جس کا شوہر مر جائے یا شہید ہو جائے اس عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے, کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو منصب عطا فرمایا ہے کہ وہ کسی عام حکم سے کسی کو خاص کر دے اور کسی عام خاص حکم کو کسی کے لیے عام فرما دے. یعنی اللہ نے آپ کو شریعت کا شائع بنایا ہے, آپ کی زبان پر اپنی شریعت کو جاری فرمایا ہے. جب آسما بنت عمیس حضرت جعفر کی یاد میں رو رہی تھی, نڈھال تھی, تو آپ نے بلایا, سرکار نے بلا کر فرمایا تسلمنی سراسم, بس 3 دن ہی غم کرنا. کیا فرمایا؟ حالانکہ 4 مہینے 10 دن عزت ہے, فرمایا بس عزت کے 3 دن ہی گزارنا تھی بس اور نہیں, فرمایا شم اس نہیں معاشرے کا 3 دن کے بعد میرا جو جی چاہے کرتے رہنا, اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لینا, بننا سبرنا چاہے تو بن سبرنا, لیکن 3 دن تک شوق کرنا. یہاں جہاں تک یہ بتا کر عزیزوں کہ جناب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی امت کے انجام سے واپس کیا, وہاں یہ بھی پتا کیا کہ آپ کا دل کس پر آ جائے اور آپ کی شفقت غالب ہو جائے تو آپ اس کے لیے کوئی خاص حکم بھی بیان فرما دیتے ہیں, خاص حکم بھی اس کے لیے بیان فرما دیتے ہیں. ایک نہیں, اس پر تفصیلی واقعات اور تفصیلی گویا کہ تشریحات موجود ہیں, انشاءاللہ ربی آنے والے درسوں کے اندر میں اس کو اختصار کے طور پر آپ کے گویا کے لیے مختصر مختصر پیش کرتا رہوں گا, کہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو جائے چلتے چلتے کہ جناب شاہ صاحب آپ نے یہ ذکر کیا کہ امت کے انجام سے اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کو واپس کر دیا ہے, مطلع کر دیا ہے, تو ہم نے تو احادیث میں دیکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ کافر اور مرتد وہ لوگ جنہوں نے دین کو اپنایا اپنی غرض کے لیے, تھے وہ مسلمان نہیں اور دین میں انہوں نے کتنا فساد کیا, جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ مسلمان تھے, قیامت کے دن جب نبی پاک کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے تو وہ لوگ آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں گے آؤ تم میرے صحابی ہو آگے آؤ, تو اللہ فرمائے گا محبوب حل تدری ماں محبت سبادت, محبوب تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا تھا, اس کے بعد سرکار فرمائیں گے سخن سخن بخاری مسلم میں ہے, تم اس سے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. تو سوال پیدا ہو سکتا ہے جس سے جناب لے کر میں اس بحث کو مکمل کر رہا ہوں کہ جناب جب نبی پاک امت کے ہر فرد کے انجام کا ذکر ہے تو قیامت کے دن مرتد لوگوں کو آپ اپنا صحابی کیسے کہیں گے؟ اس حدیث پاک کا کیا جواب ہے؟ اس سے تو بتائیے, یہ پتا چلتا ہے کہ ان میں کلی نہیں ہے. تو میں جواب دیتا ہوں کہ اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو تو ذہن کی اصلاح کریں اور ان سے کہیں کہ یہ واقعہ تجھے بتایا جس میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, غوث پر میں پانی پلا رہا ہوں گا, کچھ مرتد لوگ آئیں گے, میں انہیں اپنا صحابی کہہ دوں گا اور خدا مجھ سے کہے گا یہ تیرے صحابی نہیں ہے, میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں گا. سارا واقعہ تو اللہ کے نبی خود بیان کر رہے ہیں, پھر کہا جائے کہ آپ کو علم نہ تھا. تھوڑا دماغ کی اصلاح کی جائے, پھر یہ کہا جائے کہ یہ آپ کو علم نہ تھا, تو سرے سے تو یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے. یہ جو ہے سرے سے سوال ہی نہیں بنتا ہے, اس لیے کہ ہمارے کام میں تو کوئی یہ سوال نہیں کر رہا, بلکہ نبی پاک نے خود ذکر کیا ہے, خود سوال کر دیا, خود جواب دے دیا. پھر یہ کہنا کہ جناب یہ آپ کو علم نہ تھا, اچھا تھا علم تھا تو پھر آپ نے صحابی کیوں کہا؟ تو دراصل یہ کہ اس وقت جو سرکار کے سچے غلام ہوں گے وہ آپ کی جام کا پانی پی رہے ہوں گے, اور سرکار فرماتے ہیں کہ میرا وہ جام غوث کا جو ہے جو پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی, ایسی خوشبو ایسی مٹھاس اس نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. تو ان کو میرے آقا جو ہے کہ سجن اور ان کو گویا کہ آنس دلانے کے لیے قریب بلائیں گے, قریب بلائیں گے اور فرمائیں گے تم میرے صحابی ہو. یعنی وہاں پر سرکار فرمائیں گے صحابی صحابی, اور ہمارے لکھ کر وہاں پر حمزہ استفامیہ مقدر ہے, آ صحابی کیا تم میرے صحابی ہو؟ تمہارے تو چہرے کالے پڑے ہوئے ہیں. کیا تم میرے صحابی ہو؟ تمہارے بال تو بکھرے ہوئے ہیں. کیا تم میرے صحابی ہو؟ تمہاری آنکھیں تو نیلی ہو رہی ہیں, کیونکہ حوض پر تو میزان کے بعد جائیں گے نا. کیا تم میرے صحابی ہو؟ تمہارے اعمال نامے تو بائیں ہاتھ میں ہیں. تو یہ تو وہ نشانیاں ہے کہ جس کے ہر شخص پہچان لے کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے. قیامت کے دن کافر اور مومن کی پہچان ہر شخص کو ہو جائے گی. سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے 41 آیت میں ارشاد فرمایا کہ یو عرف المجرمون بسیماہم, قیامت کے دن مجرم اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے. مومن کے چہرے چمک رہے ہوں گے, کافر کے چہرے پر جھکار ہوگی, مومن کے چہرے سفید ہوں گے, کافر کے چہرے پر چالیکی ہوگی. مومن کا امان نامہ دینے ہاتھ میں ہوگا, کافر کا امان نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا. اور قرآن کہتا ہے کہ یو عرف المجرمون بسیماہم, اسی نشانی سے مجرم پہچانے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام, اور مجرموں کو پیشانی سے اور پاؤں سے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ میدان محشر میں تو ہر بندہ پہچانا جائے گا, میرے مصطفیٰ بھی امت کو کیسے نہیں پہچانے؟ میرے آقا کہتے ہیں وضو کریں وضو, لیکن وضو میں اپنے آغا کو زیادہ دھوئیں. پوچھا کہ حضور کیوں؟ فرمایا یہ آغا جتنے وضو میں زیادہ تم دھو گے نا یہ اتنے روشن ہوں گے, اور کل قیامت کے دن تمہاری پہچان اس سے ملے گی کہ تمہارے چہرے اور تمہارے آغائے وضو جہاں جہاں وضو کا پانی رکھتا تھا اس کے گناہ جھڑتے تھے, اور اللہ نے قیامت میں تمہیں دائمی نور عطا فرمایا. یہ چند باتیں میں نے اس لیے ضمن ذکر کیا آپ کے سامنے کہ حوض پر تو میزان سے گزر کر جائیں گے, حساب و کتاب کے بعد جائیں گے, اور مومن جو حساب و کتاب کے ساتھ بھی آئے گا اس کا عمل نامہ دینے ہاتھ میں ہوگا. تو سرکار ان سے کہیں گے اور صحابی کہ تم میرے صحابی ہو سکتے ہو؟ تمہارے چہروں پر تو بھیجاؤ ہے, تمہارا عمل نامہ تو بائیں ہاتھ میں, تمہارے تو بال سیاگندہ ہے. پھر فرمائیں گے سوختم سوختم, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. تو یہ صرف ڈانٹ ٹپٹ کے لیے ہوگا, عبرت دکھانے کے لیے ہوگا. اس جگہ تو علم کی نفی سمجھے تو دماغ درست ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہاں سے علم کی نفی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اہل ایمان کے مقام کو بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو میرے آقا بلائیں گے, سینے سے لگائیں گے اور جام بھی پہلائیں گے, لیکن جو مرتد اور بے دین ہوں گے بد مذہب ہوں گے ان کو میرے آقا ڈائریکٹ نہیں باہر کریں گے, قریب بلا کر امید دلائیں گے, پھر دھکا لگائیں گے, اس لیے کہ تاکہ ان میں گویا کہ زد ہو جائے, ان کی بے عزتی ہو جائے کہ جو دنیا کے اندر اس نے اسلام کو ڈھانے کے لیے کیا تھا. تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے محبوب پر خصوصی انعام رہا اور خصوصی کرم رہا. چلتے چلتے اللہ کی گرامی اہل جنت کی آخری صفت سن لیجیے. اللہ فرماتا ہے کہ جنات عدنی یدخلونہا, کہ جنات جنت عدن میں ہم جنتیوں کو داخل کریں گے. حاضر ہو جائیے اس حوالے سے. اللہ فرماتا ہے کہ جنت عدن کے اندر ہم جب داخل کریں گے تو خالی جنتی تنہا نہیں جائے گا،
جنتی تنہا نہیں جائے گا.
ومن صلح من آبائه وازواجه وذریاته والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. فرمایا کہ پھر ہم
جنتی کو جنت میں ڈال دیں گے نا، تو جنتی تو ہمارا مہمان ہے، تو اس کے دل کو ہر طریقے سے خوش کرنا ہوگا. کوئی باپ پہنچ گیا تو بیٹا نہیں پہنچا،
بیٹا پہنچا تو باپ نہیں پہنچا، شوہر پہنچا بیوی نہیں پہنچی، ماں پہنچی بچے نہیں پہنچے، تو اب اس کے دل میں غم ہوگا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا. کیونکہ انسان کے دل سے اپنے رشتہ داروں کی محبت تو نہیں آتی، اور رشتہ داروں کی محبت تو نہیں آتی. اللہ فرماتا ہے جنتی کو پورا خوش کرنے کے لیے اس کے وہ رشتہ دار جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے لیکن ہے گناہ گار، تو اللہ فرماتا ہے ومن صلح من آبائه وازواجه وذریاته. اگر بیٹے پہلے پہنچ گئے تو باپ کے گناہ کو معاف کر کے باپ کو بھی اس سے ملا دیں گے. فرمایا شوہر پہلے پہنچ گیا تو بیوی کے گناہ معاف کر کے بیوی کو اس سے ملا دیں گے، اور والدین پہلے پہنچ گئے وذریاتی تو والدین کے جو اولاد ہیں ان کے گناہ معاف کر کے ہم ان کو ان سے ملا دیں گے. فرمایا کہ جب جنت میں جائیں گے تو بل ملا ہے تو یہ تو خلون آ رہے ہیں کل باپ فرشتے ہر دروازے سے آ کر انہیں سلام کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے جو صبر کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اندازہ لگائیے میرے دوستو کہ جنتی کا وقار اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہے کہ جو جنت میں گیا وہ اپنے رشتے داروں کو بھی لے کر جائے گا، کیونکہ اس کا دل اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے عزیز کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، رشتے دار کے لیے. تو جو جنتی جہاں ہوگا وہ اس کے پڑوس میں ہوگا. تو سب سے بڑے رتبے میں میرے آقا ہے، جنت کے سب سے اعلیٰ رتبے میں میرے آقا ہے. جب عام باپ کا بیٹا اس کے رتبے پر ہوگا تو سرکار کی اولاد بھی سرکار کے ساتھ ہوگی، اور جب سرکار کی اولاد سرکار کے ساتھ ہوگی تو جن کے صدقے سے سب کو شفاعت مل رہی ہے تو سرکار کے والدین بھی سرکار کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ جو اوروں کے والدین کو بخش کر ان کو نبھانا جا رہا ہے تو سرکار کے والدین کو بخشے ہوئے ہیں تو ان کو بتانا اور سرکار کے ساتھ رکھا جاتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ جو پیغام حق اور مفہوم جنت اور مفہوم شفاعت اور مفہوم مغفرت ہم نے سنا اسے احساس کرتے ہوئے اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے رب کریم ہمارا شرح صدر فرمائے، اور مل کر دعا کریں کہ تمام تعلیمات اسلامیہ پر اللہ ہمیں عمل پیرا فرمائے. آنے والا قرض ان شاء اللہ عزیز سورہ بقرہ کی آیت سے کہ ان نذیر کفروا سباؤں علیہم انذرتہم او لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ بھی ایک بڑی زبردست بحث ہے قرآن کے اندر، اور اللہ نے بڑے جامع انداز سے اس کو ذکر کیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا محبوبات ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم نے ان کے ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم ان کے سماع پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب بنایا ہے. اس واقعے کو ذکر کر کے خدا کیا چاہتا ہے اس آیت کو ہم سرکار کی زبان سے سمجھیں گے اور صحابہ کی زبان سمجھیں گے انشاءاللہ عزیز. آنے والے درس میں دعا کرتے ہیں مولا کریم سے کہ مولا جتنے حضرات یہاں پر شریک درس ہوئے، شامل درس ہوئے، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا، تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما.